مسلمان خواہ کیسا ہی ہو وہ کیوں نہ داخل ہوگا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. ترجمہ: اور جب لیا ہم نے وعدہ تمہارا کہ نہ کرو گے خون آپس میں اور نہ نکال دو گے اپنوں کو اپنے وطن سے, پھر تم نے اقرار کر لیا اور تم مانتے ہو. خلاصہ تفصیل: اوپر جو عہد میثاق لیا گیا تھا اس آیت میں اس کا تتمم بیان کیا گیا ہے, چنانچہ ارشاد ہے اور وہ زمانہ یاد کرو جب ہم نے تم سے یہ قول و قرار بھی لیا کہ خانہ جنگی کر کے باہم خون ریزی مت کرنا اور ایک دوسرے کو ترک وطن مت کرانا, پھر ہمارے لیے اس اقرار لینے پر تم نے اقرار بھی کر لیا پھر ہمارے اس اقرار لینے پر تم نے اقرار بھی کر لیا اور اقرار بھی ضمناً نہیں بلکہ ایسا جیسے تم اس پر شہادت بھی دیتے ہو. فائدہ: بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی تقریر سے کسی امر کا اقرار مترشح ہوتا ہے مگر گو صاف اقرار نہیں ہوتا, مگر عرفاً اور عقلاً اس کو اقرار ہی سمجھا جاتا ہے, لیکن یہاں تو تم اقرر تم سے اس شبے کو بھی رفع کر دیا اور بتا دیا کہ یہ اقرار اتنا صریح اور واضح تھا جیسے شہادت صاف اور واضح ہوا کرتی ہے. ترک وطن کرانے کی ممانعت کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو آزار پہنچا کر اتنا تنگ مت کرنا کہ بیچارہ ترک وطن پر مجبور ہو جائے. تم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالإثم والعدوان وإن یأتوکم أسارى تفادوہم وهو محرم علیکم اخراجہم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. ترجمہ: پھر تم وہ لوگ ہو کہ ویسے ہی خون کرتے ہو آپس میں اور نکال دیتے ہو اپنے ایک فرقے کو ان کے وطن سے, چڑھائی کرتے ہو ان پر گناہ اور ظلم سے, اور اگر وہی آویں تمہارے پاس کسی کے قیدی ہو کر تو ان کا بدلہ دے کر چھڑاتے ہو, حالانکہ حرام ہے تم پر ان کا نکال دینا بھی, تو کیا مانتے ہو بعض کتاب کو اور نہیں مانتے بعض کو؟ سو کوئی سزا نہیں اس کی جو تم میں یہ کام کرتا ہے مگر رسوائی دنیا کی زندگی میں اور قیامت کے دن پہنچائے جاویں سخت سے سخت عذاب میں, اور اللہ بے خبر نہیں تمہارے کاموں سے. خلاصہ تفسیر: تتمم میثاق میں جو حکم ان کو دیا گیا ہے اس کے متعلق عہد شکنی کا بیان اس آیت میں فرمایا ہے, پھر اس اقرار صحیح سری کے بعد تم جیسے ہو یہ آنکھوں کے سامنے موجود ہی ہو کہ باہم قتل و قتال بھی کرتے ہو اور ایک دوسرے کو ترک وطن بھی کراتے ہو, اس طور پر کہ ان اپنوں کے مقابلے میں ان کی مخالف قوموں کی امداد کرتے ہو گناہ اور ظلم کے ساتھ. سو ان دونوں حکموں کو تو یوں غارت کیا, اور ایک تیسرا حکم جو سہل سمجھا اس پر عمل کرنے کو خوب تیار رہتے ہو کہ اگر ان لوگوں میں سے کوئی گرفتار ہو کر تم تک پہنچ جاتا ہے تو ایسوں کو کچھ خرچ کرا کر رہا کرا دیتے ہو, حالانکہ یہ بات بھی معلوم ہے کہ تم ان کا ترک وطن کرا دینا اور قتل تو اور بھی بدرجہ اولا نیز ممنوع ہے. معارف و مسائل: اس باب میں ان پر تین حکم لازم تھے, اول قتل نہ کرنا, دوم اخراج یعنی ترک وطن نہ کرانا, سوم اپنی قوم سے کسی کو قید و بند میں گرفتار دیکھیں تو روپیہ خرچ کر کے چھڑا دینا. ان لوگوں نے اول کے دو حکم کو تو چھوڑ دیا اور تیسرے حکم کا اہتمام کرنے لگے, اور صورت اس کی یہ ہوئی تھی کہ اہل مدینہ میں دو قومیں تھیں, اوس و خجرج، اور ان میں باہم عداوت رہتی تھی اور کبھی کبھی قتال کی نوبت بھی آ جاتی تھی. اور مدینہ کے گرد و نواح میں یہودیوں کی دو قومیں بنی قریظہ اور بنی نذیر آباد تھیں. اوس و بنی قریظہ کی باہم دوستی تھی اور خزرج و بنی نذیر میں باہم یارانہ تھا. جب اوس و خزرج میں باہم لڑائی ہوتی تو دوستی کی بنا پر بنو قریظہ تو اوس کے مددگار ہوتے اور بنو نذیر خزرج کی طرفداری کرتے. تو جہاں اوس و خزرج مارے جاتے اور خانمہ آوارہ ہوتے ان کے دوستوں اور حامیوں کو بھی یہ مصیبت پیش آتی. اور ظاہر ہے کہ بنو قریظہ کے قتل و اخراج میں بنو نذیر کا بھی ہاتھ ہوتا، اور ایسا ہی بالعکس. البتہ یہود کی دونوں جماعتوں میں سے اگر کوئی جنگ میں قید ہو جاتا تو ہر جماعت اپنے دوستوں کو مال پر راضی کر کے اس قیدی کو رہائی دلا دیتے. اور کوئی پوچھتا کہ ایسا کیوں کرتے ہو تو اس کا جواب دیتے کہ اسیر کو رہا کرا دینا ہم پر واجب ہے. اور اگر کوئی قتل و قتال میں معین و مددگار بننے پر اعتراض کرتا تو کہتے کہ کیا کریں، دوستوں کا ساتھ نہ دینے سے آر آتی ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی شکایت فرمائی ہے اور ان کی ہیلا سازیوں کا پردہ چاک فرمایا ہے. اس آیت میں جن مخالف قوموں کی امداد کا ذکر ہے اس سے اوس و خزرج مراد ہیں، کہ اوس بنی قریظہ کی موافقت میں بنی نذیر کے مخالف تھے اور خزرج بنی نذیر کی موافقت میں بنی قریظہ کے مخالف تھے. اتم و عدوان ظلم و گناہ دو لفظ لانے سے اس طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ اس میں دو حق ضائع ہوتے ہیں. حکم الہی کی تعمیل نہ کر کے حق اللہ ضائع کیا اور دوسرے کو آزار پہنچا کر حق العباد بھی ضائع کر دیا. آگے اس عید شکنی پر ملامت و شکایت کے ساتھ ساتھ سزا کو بھی بالتصریح بیان فرمایا ہے. ارشاد ہے کیا تو بس یوں کہو کہ کتاب توریت کے بعض احکام پر تم ایمان رکھتے ہو اور بعض احکام پر ایمان نہیں رکھتے، تو اور کیا سزا ہونا چاہیے ایسے شخص کی جو تم لوگوں میں سے ایسی حرکت کرے بجز رسوائی کے دنیاوی زندگانی میں، اور روز قیامت کو بڑے سخت عذاب میں ڈال دیے جاویں گے، اور اللہ تعالی کچھ بے خبر نہیں ہے تمہارے اعمال زشت سے. فائدہ، ہرچند کہ وہ یہودی جن کا قصے میں ذکر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے کی بنا پر کافر ہی تھے، مگر یہاں ان کا کفر مذکور نہیں بلکہ بعض احکام پر عمل نہ کرنے کو کفر سے تعبیر فرمایا ہے. حالانکہ جب تک حرام کو حرام سمجھے آدمی کافر نہیں ہوتا، سو اس شبے کا جواب یہ ہے کہ جو گناہ بہت شدید ہوتا ہے اس پر محاورات شرعیہ میں اس کی شدت کے پیش نظر کفر کا اطلاق کر دیا جاتا ہے. ہم اپنے محاورات عرفیہ میں اس کی مثالیں دن رات دیکھتے ہیں، جیسے کسی ذلیل حرکت کرنے والے کو کہہ دیتے ہیں کہ تو بالکل چمار ہے، حالانکہ مخاطب چمار یقیناً نہیں ہے. اس سے مقصود شدت نفرت اور اس کام کی قباحت ظاہر کرنا ہوتا ہے، اور یہی معنی ہے اس حدیث میں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر وغیرہ کے. اس مقام پر جن دو سزاؤں کا ذکر ہے ان سے پہلی سزا یعنی دنیا میں ذلت اور رسوائی، تو اس کا وقوع اس طرح ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے میں مسلمانوں کے ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کے سبب بنی قریظہ قتل و قید کیے گئے اور بنی نذیر ملک شام کی طرف بہزار ذلت و خواری نکال دیے گئے. اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ فلا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینصرون. یہ وہی ہیں جنہوں نے مول لی دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے، سنا ہلکا ہوگا ان پر عذاب اور نہ ان کو مدد پہنچے گی. خلاصہ تفسیر اور وجہ سزا ان کے لیے یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے احکام کی مخالفت کر کے دنیاوی زندگی کے مزوں کو لے لیا ہے بعوض نجات آخرت کے، جس کا ذریعہ اطاعت ہے. سنا تو سزا دینے والے کی طرف سے ان کی سزا میں کچھ تخفیف دی جاوے گی، اور نہ کوئی وکیل مختار یا دوست رشتہ دار ان کی طرفداری پیروی کرنے پاوے گا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ فَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ اور بے شک دی ہم نے موسیٰ کو کتاب اور پیدر پہ بھیجے اس کے پیچھے رسول اور دیتے ہیں اور دیئے ہیں ہم نے عیسیٰ مریم کے بیٹے کو معجزے صریح اور قوت دی اس کو روح پاک سے پھر بھلا کیا جب تمہارے پاس لایا کوئی رسول وہ حکم جو نہ بھایا تمہارے جی کو تو تم تکبر کرنے لگے پھر ایک جماعت کو جھٹلایا اور ایک جماعت کو تم نے قتل کر دیا۔ خلاصہ تفسیر۔ اور ہم نے اے بنی اسرائیل تمہاری ہدایت کے لیے ہمیشہ سے بڑے بڑے سامان کیے، سب سے اول موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات دی اور پھر ان کے بعد درمیان میں یکے بعد دیگرے برابر مختلف پیغمبروں کو بھیجتے رہے اور پھر اس خاندان کے سلسلے کے آخر میں ہم نے حضرت عیسیٰ بن مریم کو نبوت کے واضح دلائل انجیل اور معجزات عطا فرمائے اور ہم نے ان کو روح القدس جبرائیل علیہ السلام سے جو تائید دی سو الگ جو بجائے خود ایک دلیل واضح تھی، تو کیا تعجب کی بات نہیں کہ اس پر بھی تم سرکشی کرتے رہے؟ اور جب کبھی بھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسے احکام لائے جن کو تمہارا دل نہ چاہتا تھا، جب ہی ہم تم نے ان کو پیغمبروں کی اطاعت سے تکبر کرنا شروع کر دیا، سو ان پیغمبروں میں سے بعضوں کو تو نعوذ باللہ تم نے جھوٹا بتلایا اور بعضوں کو بے دھڑک قتل ہی کر ڈالتے تھے۔ فائدہ۔ قرآن و حدیث میں جا بجا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روح القدس کہا گیا ہے، جیسے اس قرآن کی اس آیت میں نیز قل نزلہ روح القدس میں اور حدیث میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا یہ شعر و جبریل رسول اللہ فینا و روح القدس لیس لہ کفا، اور جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے عیسیٰ علیہ السلام کی کئی طریقوں سے تائید ہوئی اور جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے عیسیٰ علیہ السلام کی کئی طریقوں سے تائید ہوئی۔ اول تو ولادت کے وقت میں، ولادت کے وقت مسیح شیطان سے حفاظت کی گئی، پھر ان کے دم کرنے سے حمل عیسوی قرار پایا، پھر یہود چونکہ کثرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف تھے اس لیے جبرائیل علیہ السلام حفاظت کے لیے ساتھ رہتے تھے، حتیٰ کہ آخر میں ان کے ذریعے سے آسمان پر اٹھوا لیے گئے۔ یہود نے بہت سے پیغمبروں کی تکذیب کی، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تکذیب کی اور حضرت زکریہ و حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل بھی کیا۔ وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، اور کہتے ہیں ہمارے دلوں پر غلاف ہے بلکہ لعنت کی ہے اللہ نے ان کے کفر کے سبب، سو بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ خلاصہ تفسیر۔ اور وہ یہودی تنزیہ طور پر کہتے ہیں کہ ہمارے قلوب ایسے محفوظ ہیں کہ اس میں مخالف مذہب کا جو اسلام ہے اثر ہی نہیں ہوتا، تو مذہب پر ہم خوب پختہ ہیں۔ اب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ محفوظی اور پختگی نہیں ہے بلکہ ان کے کفر کے سبب ان پر خدا کی مار ہے کہ اسلام جو مذہب حق ہے اس سے نفور اور منسوخ مذہب پر مصر ہے، تو بہت ہی تھوڑا سا ایمان رکھتے ہیں اور تھوڑا ایمان مقبول نہیں، بس وہ کافر ہی ٹھہرے۔ فائدہ۔ یہ تھوڑا سا ایمان ان امور کی بابت ہے جو ان کے مذہب اور اسلام میں مشترک ہیں، مثلا خدا کا قائل ہونا، قیامت کا قائل ہونا، کہ ان کے امور بھی وہ بھی قائل تھے، لیکن خود نبوت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے کلام الہی ہونے کے منکر تھے، اس لیے پورا ایمان نہ تھا۔ اور اسے تھوڑے ایمان کو باعتبار لغت ایمان کہا، جس کے معنی مطلق یقین کے ہیں، گو وہ بعض اشیاء کے ساتھ ہی متعلق ہو۔ شرعاً اس کو ایمان نہیں کہتے، شرعاً وہ ایمان معتبر ہے جو کل امور وارد فی شرع کے یقین کے ساتھ ہو۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. ترجمہ: اور جب پہنچی ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے جو سچا بتاتی ہے اس کتاب کو جو ان کے پاس ہے اور پہلے سے فتح مانگتے تھے کافروں پر، پھر جب پہنچا ان کو جس کو پہچان رکھا تھا تو اس سے منکر ہو گئے، سو لعنت ہے اللہ کی ان منکروں پر، سو لعنت ہے اللہ کی منکروں پر. تو خلاصہ تفسیر: اور جب ان کو ایک ایسی کتاب پہنچی یعنی قرآن مجید جو من جانب اللہ ہے اور اس کتاب کی بھی تصدیق کرنے والی ہے جو پہلے سے ان کے پاس ہے یعنی تورات، حالانکہ اس کے قبل خود بیان کرتے تھے اور کفار سے یعنی مشرکین عرب سے ایک نبی آنے والے ہیں اور ایک کتاب لانے والے ہیں، مگر پھر جب وہ چیز آ پہنچی جس کو وہ خوب جانتے پہچانتے ہیں تو اس کا صاف انکار کر بیٹھے، سو بس خدا کی مار ہو ایسے منکروں پر کہ جان بوجھ کر محض تعصب کے سبب انکار کریں. فائدہ: قرآن کو جو مصدق تورات فرمایا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تورات میں بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور نزول قرآن کی جو پیشن گوئیاں تھیں ان سے ان کا صدق ظاہر ہو گیا. سو تورات ماننے کے والا تو قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر ہی نہیں سکتا، ورنہ تورات کی تکذیب لازم آئے گی. ایک شبہ اور اس کا جواب: اور اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ جب وہ حق کو حق جانتے تھے پھر ان کو مومن کہنا چاہیے، کافر کیسے کہا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایمان صرف جاننے کا نام نہیں بلکہ ماننے کا نام ہے، اور نہ یوں تو ورنہ یوں تو شیطان سب سے زیادہ حق کو حق جانتا تھا، مگر جاننے کے باوجود انکار کرنے کی وجہ سے اور بھی کفر میں شدت بڑھ گئی. ورنہ یوں تو شیطان سب سے زیادہ حق کو حق جانتا ہے، مگر جاننے کے باوجود انکار کرنے کی وجہ سے اور بھی کفر میں شدت بڑھ گئی. اسی لیے اگلی آیت میں ان کے کفر کی وجہ ان کا عناد بتلایا گیا ہے. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے: بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ. بری چیز ہے وہ جس کے بدلے بیچا انہوں نے اپنے آپ کو کہ منکر ہوئے اس چیز کی جو اتاری اللہ نے اس پر، اس ضد پر کہ اتارے اللہ اپنے فضل سے جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے. سو کمال آئے غصے پر غصہ اور کافروں کے واسطے عذاب ہے ذلت کا. ترجمہ: بری چیز ہے وہ جس کے بدلے بیچا انہوں نے اپنے آپ کو کہ منکر ہوئے اس چیز کے جو اتاری اللہ نے، اس ضد پر کہ اتارے اللہ اپنے فضل سے جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے. سو کمال آئے غصے پر غصہ اور کافروں کے واسطے عذاب ذلت کا. خلاصہ تفسیر: وہ حالت بہت ہی بری ہے جس کو اختیار کر کے وہ بظاہر میں خود اپنی جانوں کو عقوبت آخرت سے چھڑانا چاہتے ہیں، اور وہ حالت یہ ہے کہ کفر انکار کرتے ہیں ایسی چیز کا جو تعالیٰ نے ایک سچے پیغمبر پر نازل فرمائی یعنی قرآن، اور وہ انکار بھی محض اس ضد پر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جس بندے پر اس کو منظور ہو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نازل فرما دے. سو اس حسد بالائے کفر سے وہ لوگ غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے، اور آخرت میں ان کفر کرنے والوں کو ایسی سزا ہوگی کہ جس میں تکلیف کے علاوہ ذلت بھی ہے. فائدہ: ایک غضب کفر پر، دوسرا حسد پر. یوں غضب بالائے غضب فرمایا عذاب کے ساتھ مہین کی قید سے بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ عذاب کفار کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ گناہ گار مومن کو عذاب اس کو پاک کرنے کے لیے ہوگا، ذلت کے لیے نہیں. آگے کی آیت میں جو ان کا قول نقل کیا ہے اس سے ان کا کفر ثابت ہوتا ہے اور حسد بھی مترشح ہوتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. اور جب کہا جاتا ہے ان سے مانو اس کو جو اللہ نے بھیجا ہے تو کہتے ہیں ہم مانتے ہیں جو اترا ہے ہم پر اور نہیں مانتے اس کو جو سوا اس کے ہے, حالانکہ وہ کتاب سچی ہے اور جو تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے. کہہ دو پھر کیوں قتل کرتے رہے ہو اللہ کے پیغمبروں کو پہلے سے اگر تم ایمان رکھتے ہو. خلاصہ تفسیر, اور جب ان یہودیوں سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ ان تمام کتابوں پر جو اللہ تعالیٰ نے متعدد پیغمبروں پر نازل فرمائی ہے اور ان تمام کتابوں میں جو قرآن بھی ہے, تو جواب میں کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اس ہی کتاب پر ایمان لاویں گے جو ہم لوگوں پر بواسطہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نازل کی گئی ہے, یعنی تورات, اور باقی جتنی کتابیں اس کے علاوہ ہیں جیسے انجیل اور قرآن ان سب کا وہ انکار کرتے ہیں, حالانکہ وہ تورات کے ماسوا کتابیں بھی فی نفسی ہی حق اور واقعی ہیں اور فی نفسی ہی حق ہونے کے علاوہ تصدیق کرنے والی بھی ہیں اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے, یعنی تورات کی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بھی کہیے کہ اچھا تو پھر کیوں قتل کیا کرتے تھے اللہ کے پیغمبروں کو اس کے پہلے زمانے میں اگر تم تورات پر ایمان رکھنے والے تھے. فائدہ, یہود نے جو یہ کہا ہم صرف تورات پر ایمان لاویں گے دوسری کتب پر ایمان نہ لاویں گے, تو ان کا یہ قول صریح کفر ہے, اور اس کے ساتھ جو یہ کہا تم کے تورات جو ہم پر نازل کی گئی ہے اس سے حسد مترشیہ ہوتا ہے. اس کا مفہوم صاف یہ ہے کہ اور کتابیں چونکہ ہم پر نازل نہیں کی گئیں اس لیے ان پر ایمان نہیں لائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کو تین طرح رد فرمایا ہے. اول یہ کہ جب اور کتابوں کی حقیقت اور واقعیت بھی دلیل قطعی سے ثابت ہے تو پھر اس سے انکار کی کیا وجہ ہے. ہاں اگر اس دلیل میں کوئی کلام تھا تو اس کو پیش کر کے تشفی کر لیتے, انکار محض کی آخر کیا وجہ. دوسرے, اور کتابیں مثلا قرآن مجید جو تورات کا مصدق ہے تو اس کے انکار سے تو خود تورات کی تکذیب و انکار لازم آتا ہے. تیسرے یہ کہ انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنا تمام ان آسمانی کتابوں کی روح سے کفر ہے. پھر تمہارے گروہ کے لوگوں نے جو کئی نبیوں کو قتل کیا جن کی تعلیم بھی تورات ہی کے احکام کے ساتھ خاص تھی, اور تم ان قاتلین کو اپنا پیشوا اور مقتدا سمجھتے ہو تو براہ راست تورات کے ساتھ کفر کرتے ہو. اس سے تو تمہارا تورات پر ایمان کا دعویٰ بھی غلط ٹھہرتا ہے, غلط کسی بھی پہلو سے تمہارا قول و فعل صحیح اور درست نہیں. آگے بعض اور وجوہ و دلائل ان یہودیوں کا رد فرمایا گیا ہے, چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. اور آ چکا تمہارے پاس موسیٰ صریح معجزے لے کر, پھر بنا لیا تم نے بچڑا اس کے گئے پیچھے اور تم ظالم ہو. خلاصہ تفسیر, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تم لوگوں کے پاس صاف صاف دلیلیں توحید و رسالت کی لائے, مگر اس پر بھی تم لوگوں نے گوسالہ کو معبود بنا لیا موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے کے بعد, اور تم اس تجویز میں ستم ڈھا رہے تھے. فائدہ, بینات سے وہ دلائل مراد ہیں جو اس قصے سے پہلے جبکہ تورات نہ ملی تھی موسیٰ علیہ السلام کے نبی بر ہونے پر قائم ہو چکی تھی, مثلا عصا اور ید بیضہ, دریا کا پھٹنا وغیرہ. رد کی تقریر کا حاصل ظاہر ہے کہ تم دعوت و ایمان کا کرتے ہو اور صریح شرک میں مبتلا ہو, جس سے موسیٰ علیہ السلام بلکہ خدا تعالی کی صریح تکذیب بھی لازم آتی ہے. گوسالہ کو معبود بنانے کا معاملہ اگرچہ ان یہودیوں کے ساتھ پیش نہیں آیا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نزول قرآن کے وقت موجود تھے, مگر چونکہ یہ لوگ اپنے اجداد کی حامی اور طرفدار رہتے تھے اس لیے فی الجملہ یہ بھی رد میں شامل ہیں. اور اسی سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ جن کے اس اسلاف نے موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کر کے کفر کیا, وہ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کے مرتکب ہوں تو چندا عجیب نہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. اور جب ہم نے لیا قرار تمہارا اور بلند کیا تمہارے اوپر کوہ طور کو, پکڑو جو ہم نے تم کو دیا زور سے اور سنو. بولے, سنا ہم نے اور نہ مانا, اور پلائی گئی ان کے دلوں میں محبت اسی بچڑے کی بسبب ان کے کفر کے. کہہ دے کہ بری باتیں سکھاتا ہے تم کو ایمان تمہارا اگر تم ایمان والے ہو. خلاصہ تفسیر. اور وہ زمانہ یاد کرو جب ہم نے تمہارا قول و قرار دیا تھا, اور اس قول و قرار لینے کے لیے طور کو تمہارے سروں کے اوپر لا کھڑا کیا تھا, اور اس وقت حکم دیا کہ لو جو کچھ احکام ہم تم کو دیتے ہیں ہمت اور پختگی کے ساتھ لے لو, اور ان احکام کو دل سے سنو. اس وقت انہوں نے ڈر کے مارے زبان سے تو کہہ دیا کہ ہم نے قبول کر لیا اور سن لیا, کیونکہ واقعی میں یہ بات دل سے نہ تھی اس لیے گو یا بزبان حال یوں بھی کہہ رہے تھے کہ ہم سے عمل نہ ہوگا. اور وجہ ان کی اس بددلی کی یہ تھی کہ ان کے قلوب کے ریشے ریشے میں وہی گوسالہ پیوست ہو گیا تھا ان کے کفر سابق کی وجہ سے, جبکہ دریائے شور سے اتر کر انہوں نے ایک بت پرست قوم کو دیکھ کر درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے کوئی ایسا ہی مجسم معبود تجویز کر دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ دیکھ لیا تم نے اپنے ایمان مظلوم کے افعال کو, سو یہ افعال تو بہت برے ہیں جن کی تعلیم تمہارا ایمان تم کو کر رہا ہے. اگر تم بزعم خود اب بھی اہل ایمان ہو, یا یعنی یہ ایمان نہیں ہے. فائدہ, اس آیت میں جو اسباب اور مسبب مذکور ہیں ان کی ترتیب کا حاصل یہ ہے کہ دریائے شور سے پار ہو کر ان سے ایک کلمہ کفر کا صدور ہوا, ہر جن موسیٰ علیہ السلام کی ڈانٹ ڈپٹ سے توبہ کر لی. لیکن توبہ کے مراتب بھی مختلف ہوتے ہیں. اعلیٰ درجے کی توبہ نہ ہونے کے سبب اس کی ظلمت قلب میں کچھ باقی رہ گئی تھی, وہ ترقی پا کر گوسالہ پرستی کا سبب بن گئی. اعلیٰ درجے کی توبہ نہ ہونے کے سبب اس کی ظلمت قلب میں کچھ باقی رہ گئی تھی وہ ترقی پا کر گوسالہ پرستی کا سبب بن گئی. پھر اس کی توبہ میں بعضوں کو قتل ہونا پڑا, اور بعضوں کو غالباً بلا قتل معافی ہو گئی ہو, جیسا کہ بعض مفسرین نے ذکر بھی کیا ہے. ان کی توبہ بھی کچھ ضعیف ہوئی ہوگی, اور جو گوسالہ پرستی سے محفوظ رہے تھے ان کو بھی گوسالہ پرستوں سے جس قدر نفرت واجب تھی اس میں کوتاہی ہونے سے ایک گناہ اثر اس معصیت شرکیہ کا ان کے قلب میں باقی تھا. بہرحال ضعف توبہ یا کفر سے نفرت نہ ہونے کے آثار باقی رہنے نے دلوں میں سب دین سے سستی پیدا کر دی, جس سے اخذ میثاق میں کوہ طور کو ان پر معلق کرنے کی نوبت آئی. قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين. کہہ دے کہ اگر ہے تمہارے واسطے آخرت کا گھر اللہ کے ہاں تنہا سوا اور لوگوں کے, تو تم مرنے کی آرزو کرو اگر تم سچ کہتے ہو, اور ہرگز آرزو نہ کریں گے موت کی کبھی بھی بسبب ان گناہوں کے کہ بھیج چکے ہیں ان کے ہاتھ, اور اللہ خوب جانتا ہے گناہگاروں کو. خلاصہ تفسیر. بعض یہودی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ آخرت کی نعمت خالص ہمارا ہی حق ہے. اللہ تعالی نے اس دعوے کو باطل کرنے کے لیے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر بقول تمہارے عالم آخرت محض تمہارے ہی لیے نافع ہے بلا شرکت غیر, تو تم اس کی تصدیق کے لیے ذرا موت کی تمنا کر کے دکھلا دو اگر تم اس دعوے میں سچے ہو. اور ہم ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ لوگ ہرگز کبھی اس موت کی تمنا نہ کریں گے بوجہ خوف سزا ان اعمال کفریہ کے جو اپنے ہاتھوں سمیٹتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کو خوب اطلاع ہے ان ظالموں کے حال کی. جب مقدمے کی تاریخ آئے گی فرد قرارداد جرم سنا کر سزا کا حکم کر دیا جائے گا. فائدہ: قرآن کی بعض اور آیات سے بھی ان کے اس دعوے کا مفہوم نکلتا ہے, جیسا کہ قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده, اور وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا, اور وقالت اليهود من نصارى نحن ابناء الله واحباؤه وغيرها. ان سب دعووں کا حاصل یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم دین حق پر ہیں, لہذا آخرت میں ہم کو تو ضرور نجات ملے گی. ہم میں سے جو تائب یا مرحوم ہیں ان کو تو ابتدا ہی سے جنت میں داخلہ مل جائے گا, اور جو گناہگار ہیں وہ چند روزہ عذاب بھگت کر نجات پا جائیں گے, اور جو متقی ہیں وہ بمثل ابناء احبا محبوب و مقرب ہیں. بعض عنوانات کے طبع سے قطع نظریہ دعوے دین حق پر قائم ہونے کی صورت میں فی نفسی ہی تو درست و صادق ہیں, لیکن چونکہ وہ لوگ اپنے دین کے منسوخ ہو جانے کی بنا پر حق پر نہ رہے تھے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے جا بجا مختلف عنوانات اور طریقوں سے ان کی تکذیب فرمائی. یہاں ایک خاص طریقہ ذکر کیا گیا ہے کہ اگر عام عادت کے مطابق بحث اور دلائل سے فیصلہ نہیں کرتے تو آؤ معقوق العادہ طریقہ یعنی معجزے کے ذریعے, اس میں نہ زیادہ علم و فہم کی ضرورت ہے نہ غائر نظر درکار, صرف زبان ہلانے کی ضرورت ہے. مگر ہم پیشن گوئی کرتے ہیں کہ تم زبان سے یہ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ ہم موت کی تمنا کرتے ہیں. اس پیشن گوئی کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے دعووں میں سچے ہو تو یہ کلمہ کہہ دو, نہ کہا تو پھر تمہارا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے گا. چونکہ ان کو اپنا باطل اور کفر پر ہونا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کا حق پر ہونا ان پر واضح روشن تھا, اس لیے یا تو ایسی ہیبت چھائی کہ زبان ہی نہ اٹھی, یا وہ ڈر گئے کہ تم نے یہ کلمہ منہ سے نکالا اور موت نے آدھا بوچا اور پھر سیدھے جہنم رسید ہوئے. ورنہ ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رابط و دشمنی تھی اس کے پیش نظر تو ان کو یہ سن کر جوش آ جانا چاہیے تھا اور یہ کلمات ضرور کہہ دینا چاہیے تھے. دراصل در حقیقت اسلام کی حقانیت کے ثبوت کے لیے یہ واقعہ بہت کافی ہے. یہاں دو باتیں اور قابل ذکر ہیں. اول تو یہ کہ اس استدلال ان یہودیوں کے ساتھ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی پہچاننے کے بعد عناد و عداوت کی بنا پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انکار کیا. ہر زمانے کے یہود سے یہ خطاب نہیں. دوسرے یہ شبہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ تمنا کرنا دل اور زبان دونوں سے ہوتا ہے. ممکن ہے انہوں نے دل سے تمنا کی ہو. اول تو یہ اس لیے صحیح نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ولن یتمنوہ اس کی صاف تردید کر رہا ہے. دوسرے اگر وہ دل سے تمنا کرتے تو زبان سے ضرور اس کا اظہار کرتے, کیونکہ اس میں تو ان کی جیت تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کا اچھا موقع تھا. اور یہ شبہ بھی نہ کرنا چاہیے کہ انہوں نے تمنا کی ہو مگر اس کی شہرت نہ ہوئی ہو. یہ اس لیے صحیح نہیں ہے کہ اسلام کے ہمدرد و معاونین کی تعداد کے مقابلے میں معاندین و مخالفین کی تعداد ہمیشہ زیادہ رہی. اگر ایسی بات ہوئی ہوتی تو وہ خود اس کو خوب خوب اچھالتے کہ لو دیکھو تم نے جو معیار حق و صداقت مقرر کیا تھا اس پر بھی ہم پورے اترے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.